الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ولولا فضل الله عليك اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوتا ورحمته اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم تو ان میں سے ایک گروہ ارادہ کر چکا تھا ان یضلوا کہ وہ آپ کو بہکا دے گمراہ کر دے. قرآن پاک کی آیت اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو ایک گروہ ایسا تھا جس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے آپ کو بہکا دے. قرآن پاک کی آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ کر لیتے ہیں بہکنے سے, گناہ پڑھنے سے. اس مبارک آیت کا ایک شان نزول ہے, اس مبارک آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت رفاع رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, زبردست قحط آیا ہوا تھا, کسی کے پاس کوئی مال نہیں تھا, کسی کے پاس کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں تھے. حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ گیہوں, کچھ آٹا پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کو ایک بوری میں ڈالا اور اپنا اسلحہ بھی اس بوری میں ڈالا اور اس بوری کو آپ نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. بشیر نامی ایک آدمی, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منافق آدمی تھا, بظاہر مسلمان تھا, اس نے یہ بوری چرائی اور یہ بوری چرا کے اپنے گھر میں رہ گیا. حضرت رفاع نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا, وہ مدینہ منورہ میں اس بوری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, قحط اتنا زیادہ تھا کہ کسی کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا جلا ہی نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ رات کو ایک ہی گھر ہے جس میں چولہا جل رہا ہے, روشنی ہے, لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں, تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں سے لوگوں نے یہ بوری چرائی ہے. اب آپ نے شکایت کی اس کی کہ جی اس بندے نے چوری کی ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنے اوپر اس الزام کو لینے کی بجائے وہ اسلحہ ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا اور ان کے گھر سے آٹے کے کچھ تھوڑا سا آٹا لیا اور ایسے نشانات بنا دیے کہ وہ آٹا کے نشانات اس یہودی کے گھر تک جاتے تھے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے سامنے لایا گیا اور آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا, کیونکہ اسلحہ بھی یہودی کے گھر سے مل رہا ہے, نشانات بھی آٹے کے یہودی کے گھر تک جا رہے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ یہ یہودی نے کیا ہے. حالانکہ اصل بات تو یہ تھی کہ اس آدمی نے جو کہ مسلمان کہلاتا تھا, بشیر اس کا نام تھا, اس نے یہ آٹا چرایا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی مبارک ذہن یہ بن گیا تھا کہ اسی کو سزا دینی ہے, اور جب آپ کو یہ ذہن بنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی, اور حق بات اللہ نے اپنے نبی پہ واضح کر دی کہ آپ انصاف کیجیے, اور انصاف یہ ہے کہ اس میں اس یہودی کی غلطی نہیں بلکہ یہ بشیر نام بھی بنتا, یہی جو ہے یہ چور ہے. تو آیتیں نازل ہو گئیں اور پھر اس کو صدا دی گئی اور وہ بھاگ بھی گیا. تو بہرحال جب یہ آیتیں مکمل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی تو یہ گروہ ایک تیاری کر چکا تھا, ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو بھی بہکا دیں. تو یہ اس مبارک آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک شان نزول ہے. مگر یہ آیت جو ہے یہ ایک خیال دل میں اجاگر کرتی ہے, ایک فکر اجاگر کرتی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی بہک جاتے, کیونکہ انبیاء معصوم اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کی حفاظت کر لیتے ہیں. تو ہم جو بیچارے جن کے پاس نہ کوئی اعمال ہے اور نہ کوئی ہمارے پاس سوچ اور ذہن ہے, تو ہمارے لیے گمراہ ہونا کتنا آسان ہے. حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں گمراہی اتنی عام ہوگی کہ انسان کو حلال اور حرام میں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا. تو گمراہی کا عام ہونا بہت ممکن, آج کے زمانے میں ہم گمراہی عام دیکھتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اتنا گمراہ انسان ہو جائے گا کہ صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا, شام ڈھلے گی تو کافر بن جائے گا, اور شام ہوگی تو مسلمان ہوگا, صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. اس مبارک آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن کو گمراہی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اور آج ہم اپنے گرد دیکھتے ہیں تو گمراہی عام نظر آ رہی ہے. یہ گمراہی ہے کیا, کس کو گمراہی کہتے ہیں؟ علماء کے نزدیک گمراہی کے چار درجے ہیں. سب سے کم درجہ گمراہی کا کہتے ہیں غفلت کو. یہ غفلت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی گمراہی ہے. حدیث پاک کے الفاظ, علامات اعراض اللہ تعالی عن عبده ان یشتغله بما لا یعنی, کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو غفلت والے لا یعنی کاموں میں ڈال دیتے ہیں. تو گمراہ ہونے کا سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان غفلت والے کاموں میں پڑ جائے, اپنے وقت کا بہت سارا حصہ جو ہے غفلت والے کاموں میں لگا. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں, کئی کئی گھنٹے فونوں پہ گزار دیتے ہیں. آج کا نوجوان کئی کئی گھنٹے واٹس ایپ فیس بک کرتے ہوئے گزار دیتا ہے, بلکہ آج تو ایک اور چیز آ گئی ہے انٹرنیٹ پہ گیمز کھیلنے کا. گیم علماء کے نزدیک گناہ نہیں, مگر گیم انسان کو, یہ جو انٹرنیٹ کی گیمز ہوتی ہے, یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو یہ گیم کھیلتے ہیں اور گھنٹوں کھیلتے ہیں. کچھ گیمز ایسی ہیں جو اس دنیا میں کھیلی جاتی ہیں, لوگ ایک ملک میں بیٹھ کے وہ گیم دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ایسا منظر بنایا ہوا ہوتا ہے آج کی اس کمپیوٹر کے دور میں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ہی میدان میں ہے اور آپ باہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گیم میں لڑ رہے ہیں, اور باقاعدہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور گھنٹوں پہ محیط ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ ان گیمز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے مہو ہوتے ہیں کہ ڈائپر پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم بھی نہیں کہ بیت الخلا جا کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اتنا مہو انسان ان غفلت والی چیزوں میں. آج اس پڑھ کر حیران رہ گیا کہ پاکستان میں ایک سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی جس کو سافٹ ویئر ہاؤس کہتے ہیں, لاہور میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس سافٹ ویئر ہاؤس میں صرف انٹرنیٹ کی گیمیں بنائی جاتی ہیں, اور اس سافٹ ویئر ہاؤس کے جو ریونیوز ہیں, اس کی جو منافع ہے, وہ پاکستان کی پانچ سب سے بڑی سیمنٹ کمپنیوں کے پروفٹس کو ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. اتنا زیادہ گیم اور یہ غفلت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو غفلت کا سب سے کم درجہ, گمراہی کا سب سے کم درجہ جو ہے غفلت ہے, کہ انسان وہ کہ حلال چیز میں لگا ہوا ہے مگر اس حلال چیز میں محو ہو گیا ہے. پانچ دن کرکٹ میچ ہے, پانچ دن کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے, یہ غفلت ہے. تو گمراہی کا سب سے کم درجہ غفلت, مگر اتنی غفلت, اتنی غفلت کہ گمراہی تک پہنچ گیا. گمراہی کا اس سے بڑا درجہ جو ہے یہ جو راستے سے بھٹک جانا, گمراہ ہو جانا, اس سے اونچا درجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو نیک اعمال کر رہا تھا ان نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھے, یہ بھی گمراہ ہو جانا ہے. مگر یہ اس غفلت والی گمراہی سے بڑی گمراہی ہے. انسان تہجد پڑھ رہا تھا, اچھا خاصا تہجد پڑھنے کی ترتیب تھی, تہجد پڑھنا چھوڑ, فجر پڑھ رہا تھا, اچھا خاصا تہجد فجر پڑھنے کی ترتیب تھی, چھوڑ دی. نیک مجالس میں آ جا رہا تھا, اچھی خاصی ترتیب, چھوڑ دی. تو یہ جو نیک اعمال انسان چھوڑ دیتا ہے, یہ گمراہی کا اس سے بھی اونچا, غفلت سے اونچا درجہ ہے. انسان نیک اعمال چھوڑ دے, ذکر معمولات کر رہا تھا, ٹھیک ٹھاک وقت گزر رہا تھا, اس کے فائدے بھی محسوس کر رہا تھا, اس کی وجہ سے نشاط بھی محسوس کر رہا تھا, گناہوں سے بچا ہوا بھی تھا, اچانک یہ ذکر معمولات چھوڑ دیے. والدین کی خدمت کرتا تھا اور خوب اس خدمت میں لگا ہوا تھا, اچانک چھوڑ دیا. تو یہ جو نیک اعمال کی توفیق سلب ہو گئی, یہ گمراہی کا بڑا درجہ ہے. تو گمراہی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے غفلت میں پڑ جائے, سارے اوقات اٹھا کے غفلت والے کاموں کو دے دے. اور گمراہی کا دوسرا درجہ یا اونچا درجہ اس سے بڑا یہ ہے کہ نیک اعمال میں لگا ہوا بندہ تھا, اپنے نیک اعمال چھوڑ کے بیٹھ گیا, دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا, دین کی تعلیم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا, قرآن اور حدیث پڑھ رہا تھا, قرآن اور حدیث چھوڑ دیا. یہ غفلت کا زیادہ اونچا درجہ, گمراہی کا زیادہ اونچا درجہ. تو گمراہی کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جائے, اور گمراہی کا اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال وہ کر رہا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. اور گمراہی کا اس سے زیادہ اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے اندر جکڑ گیا, گناہوں نے اس کو پکڑ لیا, شہوت کے گناہ نے پکڑ لیا اور سارا وقت شہوانی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے, بظاہر میٹھی ہے مگر انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے. تو گمراہی کا یہ تیسرا درجہ ہے کہ گناہوں کے اندر جکڑ گیا, نکل ہی نہیں پا رہا اس گناہ کے خول میں سے, یہ تیسرا بڑا درجہ. شہوت کا گناہ یا شہوت سے متعلق گناہ یا اور کوئی ایسے گناہ جس نے آپ کو جکڑ لیا, مثال کے طور پہ حرام مال کمانے کا ایک ترتیب بن گئی ہے, اسی کے اوپر گزارا ہوگا, رشوت لینے کی ترتیب بن گئی ہے, اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. کئی مرتبہ انسان ایسی نوکریاں کرتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ جی نوکری پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے خود بخود ہی آ جاتے ہیں. تو یہ حرام کھانے کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, اس گناہ میں انسان جکڑا ہوا ہے. جب انسان گناہ میں جکڑ جاتا ہے, یہ گمراہی کی سب سے بڑی جو درجہ ہے اس سے نیچے والا درجہ, انسان گناہوں میں سے نکل نہ پائے. اسی طرح کسی کے اندر غیبت کرنے کی ترتیب بنی ہوئی ہے, صبح شام غیبت کرتا ہے, بچ ہی نہیں سکتا. یہ شراب پینے کی عادت ہو گئی ہے, نکل ہی نہیں پا رہا. زنا کرنے کی عادت ہو گئی ہے, نکل ہی نہیں پا رہی. یہ جو گناہ چکڑ لیتے ہیں, یہ گمراہی کے بڑے درجات ہیں. تو گمراہی کا سب سے کم درجہ یہ کہ انسان غفلت والے کاموں میں اپنا سارا وقت دے دے, اور گناہ گمراہی کا اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کر رہا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے. اور گمراہی کا اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ جکڑ لے, نکل ہی نہیں پا رہا گناہ میں سے. اور گناہ گمراہی کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر میں داخل ہو جائے, ایمان چھوڑ بیٹھے. اور آج کے زمانے میں ایسے ذرائع موجود ہیں کہ انسان گمراہی کے ان ہر درجوں میں جتنا جانا چاہے جا سکتا ہے. عام طور پہ دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے والی تین ہی چیزیں ہیں. قدیم کتابوں میں تین چیزوں کا تذکرہ آتا ہے. انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان, ان الشیطان عدو, اللہ تعالیٰ فرمانے یہ تمہارا دشمن ہے. یا انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کا نفس, ان النفس امارۃ بالسوء, یہ جو نفس ہے یہ برائی کی طرف لے جانے والا. اور تیسرا لکھا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے والا تیسرا دوسرا انسان ہے, ان من اولادکم و ازواجکم عدوان فاحذروا, کہ بے شک تمہاری اولادوں میں اور تمہاری بیویوں میں تمہارا دشمن موجود ہے. کہ کئی مرتبہ انسان کو گمراہ کرنے والا جو ہے وہ دوسرا انسان, قریبی رشتہ دار, اولاد گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے, بیوی گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے, بیوی کچھ اور گمراہی کی طرف, یہ تیسرا انسان قریبی انسان فورس کر رہا ہے کہ نہیں جی سنت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں. تو عام طور پہ دینی کتب میں یہی تین ذرائع لکھے ہیں کہ جی انسان تین طریقوں سے گمراہ ہوتا ہے, یا تو اس کا شیطان گمراہ کرتا ہے, یا اس کو نفس گمراہ کرتا ہے, یا اس کو تیسرا کوئی انسان. مگر آج کے زمانے میں ایک چوتھا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. یہ انسان کو گمراہ کرنے والی سب سے بڑی چیز. آج کے زمانے میں یوٹیوب اور فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور اس طرح کے تمام جو سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں, یہ انسان کو گمراہ کرنے والی سب سے زیادہ بڑی چیزیں ہیں. سب سے زیادہ انسان کو نیکی سے ہٹانے والی چیزیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فحش چیزیں بھی اس پر موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بھی موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان کو گمراہ کرنے والی چیزیں اس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اور اتنا لذیذ بنا بنا کے یہ سوشل میڈیا چیزیں انسان کو بھیجتا ہے کہ اس کے پھندے سے نکلنا مشکل ہے. تو واقعتاً گمراہی کا یہ زمانہ ہے, تاریخ میں گمراہی کے اتنے ذرائع کبھی موجود ہی نہیں تھے. آج چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو سرچ کرتے ہیں, اس میں فحاشی سرچ کرنے والا سب سے زیادہ کون سے ملک میں فحاشی سرچ کی جاتی ہے, انہوں نے کہا وہ پاکستان ہے. کہ جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ فحاشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کہنے کو مسلمان, کہنے کو نیکی اور کہنے کو ان چیزوں کو برا سمجھنے والے, مگر سب سے زیادہ فحاشی ڈھونڈنے والے لوگ ہم ہیں. تو گمراہی اپنے عروج, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا فضل اور ہماری رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. تو مومن کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ فکر کرے کہ میں کہیں غلط راستے پہ نہ نکل جاؤں, کہیں میرا ایمان مجھ سے نہ چھن جائے, کہیں میرے اعمال مجھ سے نہ چھن جائے. تو گمراہی سے بچنے کے قرآنی نسخے ہیں, چار بڑے قرآنی نسخے, وہ ہر زمانے میں کارگر رہیں گے, ہر زمانے میں مسلمانوں کی وہ حفاظت کریں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو یا کوئی اور فتنے کا زمانہ ہو. جو انسان ان چار چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا, گناہوں سے بچتا رہے گا, فتنوں سے بچتا رہے گا, گمراہ کرنے والی چیزوں سے بچتا رہے گا. اور سب سے پہلی چیز ہے استخارہ کرنا. استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ استخارہ یہ ایک دعا ہے. انسان اپنے ہر فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اور یہ رجوع کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھے, اس کے بعد ایک خاص مخصوص مسنون دعا ہے اس دعا کو کرے, اور اپنے کاموں میں یہ نیت رکھے کہ جی میں نے اپنے کاموں کو اس طرح کرنا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رضا موجود ہے. تو جو بندہ کثرت سے استخارہ کرتا ہے, اپنے سارے کاموں میں اللہ کے مشورے کو ترجیح دیتا ہے, اپنی فیصلے کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ ہر کام میں یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ ڈال دیں, ایسا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے کاموں میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ان کاموں میں نقصان نہیں دیں گے. تو جو بندہ کثرت سے استخارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا دیتے ہیں. یہ تجربہ رہا ہے کہ جو شخص خوب استخارہ کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. اسی لیے اس امت کے مشائخ جو تھے وہ کثیر الاستخارہ تھے, خوب استخارہ کرتے تھے. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ اگر دسترخوان پہ دو سالن موجود ہیں اس وقت بھی جو استخارے کی چھوٹی دعا ہے وہ پڑھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ سالن کھاؤں یا یہ سالن کھاؤں, میری اپنی کوئی خواہش نہیں, اللہ ہی کے مشورے سے آگے چلو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارے کی دعا اور استخارہ کرنا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیتوں کو سکھایا کرتے تھے. اور آج ہم اس بہترین سنت سے پیچھے ہوئے ہیں. تو گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے, اپنے نفس کے اوپر اعتبار ہی نہ کرے, یہی سمجھے کہ جی میں جو فیصلہ کروں گا وہ گمراہی والا ہی ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ ہی سے مشورہ کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور مسنون دعا, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عیون, اے اللہ مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے, پلک جھپکنے کے لیے بھی حوالے نہ فرما. تو ایک طریقہ گمراہی سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان کثرت سے استخارہ کرے, قرآنی نسخہ. اور ایک طریقہ گمراہی سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آیا جایا کرے, نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارے. جس طرح استخارہ کرنا سنت ہے, اسی طرح فیصلہ کرنے سے پہلے مشورے کرنا بھی سنت ہے. یہ مشورہ بھی انسان کو گمراہی میں پڑنے سے روک دیتا ہے. تو جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا ہے, مشورے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں سے دوستی رکھیں گے تو پھر انہی کے دین پر ہوں گے, پھر گمراہی کا چانس ہی نہیں ہے. آج والدین پریشان ہوتے ہیں کہ جی بیٹا ابھی جوان نہیں ہوا, اس بیٹے کو ہم سے زیادہ توجہ تو وہ اپنے فون کو دیتا ہے, ایک لمحے کے لیے تو ہماری بات نہیں سنتا ہے, ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے, بیٹے نے دم کر کے رکھا ہوا ہے, ناک میں بیٹی نے دم کر کے رکھا. اس کا حل یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے. کب تک لڑتے رہیں گے ان سے؟ تو جو قرآنی نسخے ہیں ان قرآنی نسخوں پر عمل کریں. تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر, تم نصیحت کرو, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. ہمارے اکابرین ان اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے کو بہت ویلیو دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عَلَيْكُمْ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ, تم پر لازم ہے کہ تم علماء اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. چنانچہ ہمارے اکابرین اس کو بہت ویلیو دیتے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ابو ہاشم کی صحبت میں نہیں گیا تھا, ابو ہاشم ان کے زمانے کے بڑے اللہ والے ہوں, تب تک ریاکاری کی باریکیوں سے واقف ہی نہیں ہو سکا. اللہ والوں کی صحبت ایسی کہ انسان کو گمراہی سے بھی بچاتی ہے اور انسان کو اللہ کا ایک خاص قرب بھی ملتا ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اپنے شیخ کی صحبت میں جانے کے لیے 300 میل کا سفر کرتے تھے اور غربت اتنی تھی کہ کھانے کے لیے بھی کئی مرتبہ کچھ نہیں ہوتا تھا, کبھی چنے کھا لیتے تھے اور کتابوں لکھا ہے کبھی کبھی پتے بھی چبا لیا کرتے تھے, مگر اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پہ مجھے اللہ کا قرب ملے گا, جہاں پہ پہنچ کے گمراہی سے بچ جاؤں گا. تو گمراہی سے بچنے کا ایک قرآنی نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ 17 سال آپ نے مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا, مگر پھر بھی دل میں یہ خیال اٹھا کہ نہیں, جس طرح سے اللہ کا قرب ہونا چاہیے ابھی دل میں وہ نہیں. تو مدینہ منورہ کے درس حدیث چھوڑ کے ہندوستان واپس آئے کہ جی شیخ جو ہیں وہ ہندوستان ہے. تو ہمارے اکابرین نے اس صحبت کو بہت ویلیو دی, اور آج کے اس گمراہی کے دور میں جب ہر طرف گناہ کھینچ رہا ہے, انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد گناہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتے جاتے, اور آج بھی ہم اپنے آپ کو اگر مستغنی سمجھیں گے اللہ والوں کی صحبت سے تو کوئی حال نہیں. حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, حضرت کے ایک مرید تھے, بڑے عالم تھے, درس و تدریس بھی کرتے تھے, کچھ کتابوں کی تصنیف کا کام بھی کرتے تھے. حضرت کی خدمت میں کبھی کبھی چلے جاتے تھے, کچھ وقت گزار کے اور واپس آ جاتے تھے, مصروف بھی بہت تھے, دینی مصروفیات تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت کے پاس میں کچھ وقت رہا, شام ہوئی تو میں نے اجازت مانگی کہ حضرت اب واپسی کا اجازت دیجیے. سناتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی, پہلی مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میاں 3 دن ٹھہر جاؤ یہاں. کہتے میں حیران ہوا کہ حضرت تمہیں پتا ہے کہ صبح میں نے تو درس دینا ہے, قرآن اور حدیث پڑھانی ہے, اتنا میں مصروف, اور اس سب کو جاننے کے باوجود حضرت نے فرمایا نہیں 3 دن ٹھہر جاؤ. فرماتے کیونکہ پہلی مرتبہ زندگی میں حضرت نے فرمایا تھا, میں نے اپنی ساری یہ جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو میں موقوف کیا اور 3 دن وہاں رہ گیا. یہ بڑوں کا حکم ہے, بڑوں کے مشورے میں ہی خیر ہے.
فرماتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نیکی پہ زندگی گزر رہی تھی, گناہ نہیں تھے, مگر ایک چیز کا ہمیشہ مجھے پریشانی رہتی تھی کہ تہجد کی مجھے پابندی ایسی نہیں تھی, کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. تین دن حضرت کے پاس رہا, تین دن تہجد بھی پڑھی اور تین دن قرب ملا پہلی مرتبہ زندگی میں. فرماتے ہیں تین دن گزار کے میں واپس اپنے شہر آیا اور پیچھے سے خبر آئی حضرت کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا, مگر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ شکر ہے کہ حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا تین دن رہ جاؤ اور میں مان گیا. اگر میں نہ مانتا اور حضرت کا انتقال ہو جاتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا. فرماتے ہیں مگر اس تین دن کی یہ برکت تھی کہ میں جو کہ زندگی بھر تہجد پابندی سے نہیں پڑھ سکا, اس تین دن کی برکت سے آگے تین سال متواتر ناغے کے بغیر تہجد کی پابندی نصیب ہو گئی. اللہ والوں کی صحبت سے انسان گمراہیوں سے نکل آتا ہے اور جیسے انسان پکی طرح سے بچ جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں حضرت افغانستانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا واجب ہو گیا ہے. اب وہ تو بزرگ تھے آج سے 100-150 سال پہلے, آج اگر ان کو پتا چلتا کہ کیا حال ہوا ہوا ہے تو پتہ نہیں واجب سے بھی کوئی اونچی چیز ہوتی تو فرماتے یہ ہو گیا ہے. تو چار نسخے ہیں قرآنی نسخے گمراہی سے بچنے کے. ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ کثرت سے استخارہ کرے, اپنے کاموں کو اپنے اوپر ٹرسٹ نہ کرے کہ جی میں سارے فیصلے صحیح کرتا ہوں, نہیں, فیصلوں میں اللہ سے مشورہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, نیکوں کے پاس آنا جانا رکھے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دینی کاموں میں لگ جائے, دین کا کام کرنے والا, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کرے, اس میں کوئی اور غرض نہ ہو, خالص اللہ کے لیے جب دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی حفاظت فرما لیں گے. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے, تمہارے پیروں کو جما دیں گے. ایسا بندہ نہیں ہلتا. ہاں شرط یہ ہے کہ یہ جو دین کا کام ہے اس میں کوئی اور غرض نہ ہو, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. خالصتاً اللہ کے لیے دینی کاموں کے لیے قدم اٹھائیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اس ملک کے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں, تاریخ کے قریب میں بزرگوں میں سے بڑے بزرگ تھے, بڑے عالم بھی تھے. بہت ہی اہتمام تھا آپ کے یہاں حلال اور حرام, حرام سے بچنے کا حلال کا. مشہور تھا کہ آپ بے نمازی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے, تو کھاتے تھے تو اسی کا بنا ہوا کھانا کھاتے تھے جو نمازی تھا, یہی آپ کی ترتیب تھی. آپ کے صاحبزادے آپ کے انتقال کے بعد ٹووا ٹیک سنگھ ایک جگہ ہے وہاں پہنچے, ہمارے ملک کا ایک شہر ہے, وہاں پہنچے تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ میں حضرت سے میرا بہت پرانا تعلق, کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر پہ آئے, اس زمانے میں آتے تھے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر پہ تشریف لائے, میری والدہ کہتی تھی کہ حضرت کا کھانا میں بناؤں گی کیونکہ حضرت صرف نمازی کا کھانا کھاتے ہیں, اور گھر میں جو کام کرنے والی ملازمہ تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو اس کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ حضرت نہیں کھائیں گے. کہنے لگے کہ میں اس وقت یونیورسٹی کا نوجوان تھا, میں بڑا حیران ہوتا تھا اپنی والدہ کے اوپر. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ کھانا بنا رہی ہیں یہ بھی بنا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو والدہ میری کہتی تھی کہ نہیں, حضرت کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمازی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یا بے نمازی کا. فرماتا ہے یہ بات سن کے تو میں ہنس پڑا, کیسے کیسے ہوتا ہے. اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ تو بھی بس ایسی ہے. میری والدہ نے کہا کہ نا. فرماتے ہیں ایک رات کے لیے حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے اور اس رات میں حضرت نے بیان ٹوبر ٹیک سنگھ میں کیا اور رات رہے. صبح صبح حضرت کی ٹرین تھی اور صبح صبح میری والدہ نے ان کے لیے ناشتہ بنایا. مجھے بھی اس وقت یونیورسٹی جانا تھا تو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے والدہ نے گھر میں جو کام کرنے والی ملازمہ ہے اس کو کہا کہ تم اس کا ناشتہ بناؤ کیونکہ حضرت تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا. تو اس ملازمہ نے میرے لیے ناشتہ بنایا اور والدہ نے حضرت کے لیے بنایا. اور حضرت کو کیونکہ جانا تھا ٹرین اسٹیشن پہ تو آپ بالکل دسترخوان پہ تیار بیٹھے تھے, ہاتھ بھی دھو لیے تھے اور سلیوز بھی اوپر کر کے جیسے بندہ تیار ہوتا ہے کہ جی کھانا آئے اور میں کھاؤں اور پھر میں نکلوں. اب دونوں کھانے تیار اور مجھے والدہ نے کہا کہ جی لے جاؤ اندر حضرت کے لیے کھانا. میں نے یہ حرکت کی کہ وہ جو ملازمہ کا بنا ہوا جو کھانا تھا نا, خادمہ نے جو بنایا تھا, وہ اٹھا لیا کہ یہ میں حضرت کے سامنے رکھتا ہوں, بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کو پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے. فرماتا ہے کہ میں نے وہ کھانا اٹھایا اور اٹھا کر حضرت کے سامنے رکھا اور حضرت جو کہ تیار بیٹھے ہیں کھانے کے لیے, آپ نے کھانے کی طرف دیکھا اور کھانے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا, اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن کی طرف جانے لگے. میں نے اسی وقت حضرت کو روک لیا اور میں نے معافی مانگی اور پھر میں نے حضرت کے ہاتھ پہ نہ صرف بیعت کی بلکہ حضرت کے ہاتھ پر اسلام بھی واپس قبول کیا اور اس کے بعد سے میں حضرت کا خادم تھا. بڑی قبولیت اللہ نے دی تھی, جہاں بھی تشریف لے جاتے اللہ تعالی کی خوب مدد ہوتی ہے, دینی کام میں مدد ہوتی ہے. خود گمراہی سے تو خیر بہت دور, لاکھوں کو گمراہ والی زندگی سے انہوں نے نکالا. حتیٰ کہ حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے دیوانے. حتیٰ کہ وہ کراچی تشریف لائے تو بھی لوگ ان کے دیوانے. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ خود بھی گمراہی سے اور لاکھوں کو بھی گمراہی سے نکالنے والے. فرمایا میں جو بھی دینی کام کرتا ہوں اس کے لیے کبھی بھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, ایک روپیہ بھی طلب نہیں کرتا, خالص اللہ کے لیے کرتا. بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی, جتنے سال میں نے اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے تنخواہ لی تھی, اپنی زمینوں کو بیچ کر وہ ساری تنخواہوں کو مدرسے میں واپس کیا. تو گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے, خوب ڈٹ کے دین کا کام کرے. تو چار قرآنی نسخے ہیں گمراہی سے بچنے کے, آج کے دور میں بھی کارگر, پہلے بھی کارگر, آگے جتنے فتنے آئیں گے اس میں بھی کارگر. ایک ہے کہ انسان کثرت سے استخارہ کرے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان دینی کاموں میں لگ جائے خالص اللہ کے لیے, اور چوتھی چیز انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے. ایسا بندہ بھی گناہوں سے گمراہی سے بچتا رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, جو متقی لوگ ہوتے ہیں جب شیطان کے گروہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں, تذکروا ذکر کرتے ہیں, فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ بچ نکلتے ہیں. تو گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے, خوب ذکر میں وقت گزارے. تو کئی مرتبہ ساتھی جو ہیں ذکر کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور پھر مصروفیات کوئی اور ہو جاتی ہیں اور اس ذکر سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ذکر جو ہے یہ بنیاد ہے, تو کثرت سے ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر، میں تیرے دنیا کے سارے کاموں میں تیرا کفیل بن جاؤں گا، جو چاہے کہ اس کے دنیا کے کام خود بخود ہو جائیں، دنیا کے کام آسان ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور اللہ کو یاد کرنا کوئی ایک چیز نہیں ہے، تسبیحات پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، نوافل پڑھنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، مراقبہ کرنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کسی نہ کسی ترتیب میں وقت نکالے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو جو انسان یہ چار نسخوں پہ عمل کرے گا، جس زمانے میں بھی عمل کرے گا، یہ گمراہی سے بچ جائے گا. یہ نسخہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ نسخہ ہماری اولادوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں گمراہی پہ چلنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. ہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں
اب اپنی زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ سیدھی راہ ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ یہ ہمارا نفس بڑا امارہ ہے، اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہم تیرے کمزور بندے، اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا تیرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے، اے اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹ لیتا ہے، اے اللہ گناہ چھوڑنے کی نیت کرنے کے باوجود میرے مالک گناہوں میں دھس جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اگر آپ نے اس در کو بند کر دیا میرے مالک کوئی اور در نہیں، اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے ایک در بند ہوتا ہے وہ دوسرے در پہ چلے جاتا ہے، اللہ دوسرا بند ہوتا ہے وہ تیسرے در پہ چلا جاتا ہے، اللہ مسئلہ اس فقیر کا نہیں، اللہ مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں اس ایک ہی در سے ملنا ہے، اللہ ہمیں اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ تو وہ رحیم بادشاہ ہے کہ بنی اسرائیل کا 100 لوگوں کا قاتل تھا، ابھی توبہ نہیں کی تھی تو
توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا, راستے میں فوت ہو گیا. آپ کی رحمت نے اس 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. میرے مالک, ہم تو آپ کے در پہ بیٹھ کے اللہ توبہ کر رہے ہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا, محمد سائل فلا تنہر, اور تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ, جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا, میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ انکار نہ کیجیے, اللہ انکار نہ کیجیے. اللہ یہاں سے دھتکارے گئے تو کہاں جائیں گے. اللہ انکار نہ کیجیے. میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. رحمت کا معاملہ فرما. رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک, ہم مانتے ہیں میں نیک نہ بن سکا. اللہ, تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا. اللہ, نیک نہ بن سکا. اللہ, نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ, ان نیکوں کی لاج کر لیجیے. اللہ, ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے. اللہ, ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دیجیے. اللہ, ایک قطرہ عطا فرما دیجیے. اللہ, اپنی پیارے نبی کی محبت نصیب فرما. اللہ, اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ, نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ, سجدے کا سرور نصیب فرما. اللہ, رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ, وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو انہیں انکار نہیں کرتا. اللہ, وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں, تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اے میرے مالک, ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ, ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ, اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اے اللہ, جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ, جو گھر بار کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ, جو کاروبار کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ, جو اولاد کی وجہ سے پریشان, اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ, جو صحت کی وجہ سے پریشان, اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ, بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اے گناہگاروں پر اپنی نظر کرم کرنے والے, رحمت کا معاملہ فرما. اللہ, اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ, الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک, اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ, اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ, حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ, ہم مانتے ہیں کہ ہم بندے نہیں, اللہ گندے ہیں. اللہ, مانتے ہیں ہم بندے نہیں, اللہ گندے ہیں. اگر میرے مالک جو بھی ہیں آپ ہی کے ہیں. اے اللہ, خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ, خالی ہاتھ نہ لوٹا.
میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اے میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب, رشتہ دار, مشائخ, اساتذہ, والدین, جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.